السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔
وزیر داخلہ کے حکم کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے فوج پر تنقید کرنے والوں کی تلاش کے لیے ایف آئی اے کی کارروائی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ معاشرے میں عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رویے باعث تشویش ہیں، ماہر نفسیات کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
بھارت کو مشرق وسطی میں امن و استحکام کے قیام میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، محمود عباس کی اپیل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بلوچستان میں کاشتکاروں کے لیے یو ایس ایڈ کا کامیاب منصوبہ۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
ہزاروں سال پرانی کالاش تہذیب کا یوشی تہوار سلامتی کے خدشات کے باوجود مقامی لوگ پرجوش۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے اس قطعی حق کا دفاع کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے روسی عہدیداروں کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ کیا تھا۔ افغانستان کے مشرقی صوبے میں طالبان کے ایک راکٹ حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا کی طرف سے تازہ ترین میزائل تجربے کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج منگل کو منعقد ہو رہا ہے۔ شام میں کرد فورسز کو امریکہ کی طرف سے اسلحے کی فراہمی کی اجازت دیے جانے کے معاملے پر ترکی کی برہمی کے ایک ہفتے بعد ہی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اور سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے ہزاروں لوگ حالیہ دنوں میں بڑے پیمانے پر وائرس کے حملے کے بعد بدستور خطرے میں ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی فوج پر تنقید کرنے والوں کا سراغ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق لگ بھگ ایک درجن ایسی ویب سائٹس اور بعض افراد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو کہ اس طرح کی تنقید میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ حکومت کے اس غیر معمولی اقدام پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔
گزشتہ اتوار کو پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو حکم دیا تھا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں فوج یا اس کے افسران کی تصدیق ناقابل قبول ہے، اور اس لیے اس میں ملوث اشخاص کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ حکومت کے اس غیر معمولی اقدام پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کا اقدام آزادی اظہار پر قدغن کے مترادف ہے۔
تو یہ میرا خیال ہے، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے یہ بات، کیونکہ اخبارات نے تو ویسے ہی نہیں کچھ ہماری فورسز کے خلاف چھپتا، تو یہ سوشل میڈیا ہی سے تنگ ہے اور اس کے بارے ہی میں ہدایت ہے یہ ایف آئی اے کو اور دوسری ایجنسیز کو کہ وہ اس کو چیک کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی کمنٹس جو ہیں وہ آج کل آ رہے ہیں، جن میں طنز بھی شامل ہے، جن میں مزاح بھی شامل ہے۔
انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم بائٹس فار آل سے وابستہ فرحان حسین کہتے ہیں کہ ملک میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے مختلف معاملات پر آواز بلند کرنے والوں کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔
اب آپ سوچئے نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا یا ہیلتھ کیئر کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیفینس کے بجٹ کے اوپر تنقید اس کو سمجھ کے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آف لائن اسپیسز کے اوپر تو بہت پہلے سے ہی جو ہے وہ پابندیاں لگ چکی تھیں، لوگ ڈرتے تھے، جھجکتے تھے، لیکن آن لائن اسپیس نے لوگوں کو ایک ایسا موقع دیا کہ لوگ آ کے اور کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں اور فیز ختم ہو گئی ہے۔
واضح ہے کہ ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کے بارے میں وزیر اعظم کے دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے رد کرنے اور بعد ازاں ٹویٹ واپس لینے پر حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر فوج سے متعلق مختلف حلقوں کی طرف سے رائے کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فلسطینی اتھارٹی کے صدر بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے آج بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات کے بعد متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ نئی دہلی سے اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے منگل کے روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ وفود سطح کے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے مابین زراعت، صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت پانچ معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کے دوران باہمی تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا کو لاحق چیلنجوں کو سیاسی مذاکرات سے دور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور فلسطینی اتھارٹی مل کر اہلیت سازی کے میدان میں کام کریں گے اور رام اللہ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرکز بنایا جائے گا۔ اس سے قبل انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نئی دہلی میں اپنے اعزاز میں منعقد کی گئی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمود عباس نے کہا کہ بھارت کو مشرق وسطی میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت اور اسرائیل میں قریبی تعلقات ہیں، کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے قبضے کو ختم کرانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے۔ ایک سینئر تجزیہ کار اور صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ساری زندگی جو ہے دلچسپی سے اسرائیل کے اندر رہ گئی کہ اسرائیل کے تعلقات اچھے کیے جائیں۔ اسرائیل کا اسلحہ خریدنے میں نمبر ون ملک جو ہے وہ ہندوستان اس وقت ہے۔ ابھی ایک دو دس دن پہلے تقریباً جو ہے انہوں نے اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے فوجی، $2 ہزار ملین کا کیا ہے ان کے ساتھ، تو ساری توجہ ان کی اسی طرف ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی جب اگلے ماہ اسرائیل جائیں گے تو رام اللہ نہیں جائیں گے، جو کہ بھارت کی روایت کے خلاف ہے۔ اس سے قبل راشٹرپتی بھون میں صدر پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم مودی نے محمود عباس کا روایتی استقبال کیا، انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ محمود عباس بھارت کے چار روزہ دورے پر اتوار کے روز نئی دہلی پہنچے ہیں، یہ ان کا تیسرا سرکاری دورہ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ان رپورٹوں کے منظر عام پر آنے کے بعد کہ اوول آفس میں ہونے والی ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی صیغہ راست کی معلومات روسی اہلکاروں کو دی ہیں۔ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ دہشت گردی اور ایئر لائن فلائٹ کے تحفظ سے متعلق حقائق کا تبادلہ کرنا چاہتے تھے تاکہ روس پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ داعش کے خلاف مزید اقدامات کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے اس قطعی حق کا دفاع کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے روسی عہدیداروں کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ کیا۔ ٹرمپ اس انکشاف کے بعد ہونے والی تنقید کو رد کر رہے تھے، جس کے بارے میں پیر کی رات گئے خبریں شائع ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کی حیثیت سے انہیں پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی اطلاعات کا تبادلہ کریں۔ امریکہ کے متعدد خبر رساں اداروں نے خبر دی ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور سفیر سرگئی کیزلیاہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران ٹرمپ نے انتہائی صیغہ راست کی نوعیت کی معلومات افشا کیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ شہری ہوا بازی کو لاحق ممکنہ خطرات کے بارے میں اندر کی کہانی جاننے سے متعلق شیخی بھگا رہے تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ یہ معلومات، جسے روزنامے نے انتہائی نازک قرار دیا ہے، امریکی حکومت تک کو نہیں بتائی گئی اور دیگر اتحادیوں سے اس کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ ابلاغ کے دوسرے ذرائع کے علاوہ ان دونوں اخباروں نے مزید کہا ہے کہ یہ اطلاعات انٹیلیجنس کے ایک اہم ذریعے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جو داعش سے متعلق ہے یا جس طرح سے یہ معلومات اکٹھا کی گئی ہیں۔ اس سے قبل آنے والی خبروں میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر اور ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر ارکان نے ان شائع شدہ اطلاعات کی درستگی سے انکار کیا ہے کہ صدر نے انتہائی خفیہ معلومات کا روسی عہدیداروں سے تبادلہ کیا۔ پیر کو دیر گئے وائٹ ہاؤس میں میک ماسٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی خبر غلط ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چلانی۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر اور ٹرمپ انتظامیہ کے دوسرے ارکان نے ان شائع شدہ خبروں کی درستگی سے انکار کیا ہے کہ صدر نے اوول آفس میں روسی عہدیداروں پر انتہائی خفیہ معلومات کا انکشاف کیا۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ میں سب سے پہلے شائع ہونے والی خبر کے بعد متعدد امریکی اخباری اداروں نے اطلاع دی کہ صدر نے اوول آفس میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور روسی سفیر سرگئی کسلیک کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایسی معلومات کا انکشاف کیا جنہیں انتہائی خفیہ سمجھا جاتا ہے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے شہری ہوا بازی کے لیے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں خفیہ معلومات کا افشا کرتے ہوئے فخر محسوس کیا۔
The story that came out tonight, as reported, is false. The president and the foreign minister reviewed a range of common threats.
وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے کہا کہ آج رات جو خبر شائع ہوئی وہ غلط ہے۔ صدر اور وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کو درپیش مشترکہ خطرات کا جائزہ لیا، جس میں شہری ہوا بازی کو لاحق خطرات بھی شامل تھے۔ انٹیلیجنس کے ذرائع یا طریقہ کار کے بارے میں کسی بھی وقت کوئی بات نہیں ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ سمیت دو اعلی عہدیدار جو اس موقع پر موجود تھے یہ یاد نہیں کر سکتے کہ ملاقات میں ایسا ہوا تھا۔ ان کی طرف سے ریکارڈ پر رکھے گئے بیانات نامعلوم ذرائع سے زیادہ مستند ہیں۔ میں خود وہاں موجود تھا، ایسا نہیں ہوا۔ دو اخبارات اور متعدد دوسرے روزناموں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان مجوزہ معلومات سے داعش کے بارے میں سراغ رسانی کے ایک عام ذریعے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ طریقہ کار بھی متاثر ہو سکتا ہے جس کے ذریعے یہ معلومات جمع کی گئیں۔ امریکی صدر ہونے کی حیثیت سے صدر کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ کسی بھی معلومات کو افشا کرے، اس لیے ٹرمپ نے جو کیا وہ غیر قانونی تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اخبارات نے جن انٹیلیجنس عہدیداروں کا حوالہ دیا ہے انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ امریکی حکومت کی فراہم کردہ معلومات سے اہم تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیجے جلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔
افغانستان کے مشرقی صوبے میں طالبان کے ایک راکٹ حملے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صوبے کنڑ کے گورنر وحید اللہ کلیم زئین نے کہا کہ راکٹ منگل کو فائر کیا گیا اور صوبائی دارالحکومت اسد آباد میں ایک مارکیٹ پر گرا، جس سے محکمہ مواصلات کے دو ملازمین ہلاک ہو گئے۔ دریاسنا افغانستان کے شمالی صوبے قندس میں حکام نے کہا ہے کہ شدید لڑائی کے بعد طالبان کے زیر قبضہ ایک علاقے کو چھڑا لیا گیا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق قندس میں ضلع قلعہ زال کو واپس لے لیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے تازہ ترین میزائل تجربے کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج منگل کو منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی درخواست پر بلایا گیا ہے، جس میں شمالی کوریا کی طرف سے اتوار کو کیے گئے میزائل تجربے سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شام میں کرد فورسز کو امریکہ کی طرف سے اسلحے کی فراہمی کی اجازت دیے جانے کے معاملے پر ترکی کی برہمی کے ایک ہفتے بعد ہی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ ملاقات میں باہمی اختلافات اور شام کی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے ہزاروں لوگ حالیہ دنوں میں بڑے پیمانے پر وائرس کے ایک حملے کے بعد بدستور خطرے میں ہیں۔ رینسم ویئر نامی وائرس کے حملے نے دنیا بھر کی حکومتوں اور کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ لندن سے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس وائرس کے اس حملے کی زد میں آنے والی بڑی بڑی کمپنیوں میں شامل تھی، حتیٰ کہ انتہائی ضروری علاج بھی تاخیر کا شکار ہوئے اور مریضوں پر اس کا اثر پڑا۔ ایک مریض کا کہنا تھا، انہوں نے آپریشن منسوخ کر دیا کیونکہ کمپیوٹر کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ بہت مایوس کن صورتحال ہے۔ اے سی اے اپونکس کمپنی میں سائبر سیکیورٹی کے خطرے سے متعلق ایڈوائزر جیمز ٹیڈمن کہتے ہیں کہ یہ وائرس ان کمپیوٹرز کو ہدف بناتا ہے جو مائیکروسافٹ ونڈوز ایکس پی کا متروک سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ابھی تک بہت زیادہ اداروں اور دنیا بھر کے بہت سے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ میں ونڈوز ایکس پی مشینوں کی تعداد صرف 2% ہے، لیکن اگر ہم افریقہ اور ایشیا جیسے خطوں میں دیکھیں تو وہاں یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ یہ الفاظ تھے جیمز ٹیڈمن کے۔ روس کی وزارت داخلہ اس سے بری طرح متاثر ہوئی تھی، جبکہ فرانس کی ایک رینالٹ کار فیکٹری میں پروڈکشن رک گئی۔ جاپان میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی ہٹاچی اور کار ساز کمپنی نسان متاثر ہوئیں۔ دنیا بھر میں ہزاروں افراد بھی بظاہر رینسم ویئر کی قسم کے وانا کرائے نامی وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ وائرس کمپیوٹرز یوزرز کی فائلوں کو لاک کر دیتا ہے اور انہیں ان لاک کرنے کے لیے $300 کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس وائرس کا پھیلاؤ اس کے بعد رک گیا جب سائبر سیکیورٹی کے ایک برطانوی ماہر باب سیمسن غیر ارادی طور پر کل سوئچ نامی ایک بٹن دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ یقینی بنائیں کہ انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ وائرس سسٹم میں کیسے داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ غلط قسم کی سائٹس پر جانے سے ہو یا جنک ای میلز یا وائرس زدہ ای میلز کھولنے سے ہو۔ یہ الفاظ تھے سائبر سیکیورٹی کے ایک برطانوی ماہر باب سیمسن کے۔ رینسم ویئر یا تاوان پر کمپیوٹرز ٹھیک کرنے والے سافٹ ویئر کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر جیمز ٹیڈمن کہتے ہیں FBI نے اسے ماڈرن تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ گزشتہ سال یہ $1 ارب کی سند تھی، اس لیے یہ واقعی ایک بہت ہی بڑا بزنس ہے اور اس کا بہت کم امکان ہے کہ یہ جلد کسی وقت ختم ہو جائے گا، اور درحقیقت امکان یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مزید بدتر صورت اختیار کرے گا۔ یہ الفاظ تھے سائبر سیکیورٹی کے ماہر جیمز ٹیڈمن کے۔ ماہرین انتباہ کرتے ہیں کہ ایک تنہا ٹین ایجر ہیکر کا سٹیریوٹائپ کمپیوٹر استعمال کرنے والے ہزاروں لوگوں کو ہدف بنانے والے جدید جرائم پیشہ گینگز کے سٹیریوٹائپ میں بدل چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خالد حمید کو یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا ایک نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ میکسیکو میں منشیات کی تجارت منظم جرائم پر رپورٹنگ کرنے والے اعزاز یافتہ میکسیکن صحافی ژاویئر ویلدیس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد نے پیر کو کولیکین شہر میں ان پر حملہ کیا تھا، جہاں ژاویئر ویلدیس رہائش پذیر تھے۔ ان پر یہ حملہ دفتر کے باہر کیا گیا۔ ان کے قائم کیے گئے جریدے ریویو دی ویچے سالا آویئر والدیس کو سن 2011 میں انٹرنیشنل پریس فریڈم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ والدیس نے اپنی صحافت 50 کے کیریئر میں منشیات کی تجارت اور منظم جرائم کے خلاف رپورٹنگ کی اور منشیات فروشی کے گروہوں کے بارے میں لکھا۔ میکسیکو کے صدر پینا نیٹو نے ژاویئر والدیس کے قتل کی مذمت کی ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ان کی حکومت آزادی صحافت کے لیے کام کرتی رہے گی۔ نئے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکران نے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایڈورڈ فلپ کو اپنا وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ 46 برس کے فلپ قانون ساز ہیں اور بندرگاہ والے شہر لوفے کے میئر ہیں۔ ان کا تعلق دی ریپبلکن پارٹی کے معتدل خیالات رکھنے والے دھڑے سے ہیں۔ ان کی تقرری سے ایک روز قبل میخان نے پیر میں منعقدہ پروقار تقریب میں صدر کا عہدہ سنبھالا۔ وہ 39 برس کے اور فرانس کے کم عمر ترین صدر ہیں۔ جمہوریہ وسطی افریقہ میں اقوام متحدہ کے کثیر جہتی مشن یعنی MINUSCA نے کہا ہے کہ ریپبلک کے ایک دور افتادہ قصبے بنغاسو میں مسلمانوں کو ہدف بنانے والی مسلح ملیشیاؤں نے حالیہ دنوں میں 30 عام شہریوں اور اقوام متحدہ کے 6 امن کاروں کو ہلاک اور بہت سے دوسروں کو زخمی کر دیا ہے۔ اتوار کے روز MINUSCA کے سربراہ اوناناگا نے کہا کہ مشن بنغاسو میں کمک بھیج رہا ہے، جہاں بے گھر ہونے والے عام شہری ایک مسجد، ایک کیتھولک چرچ اور ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ایک ہسپتال میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشن کو اپنے 6 ارکان کی ہلاکت پر دکھ ہے۔ یہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ کہیں 10 اور کہیں 11 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تشدد کے اس واقعے کے بعد ابھی درست اعداد و شمار دینا بہت قبل از وقت ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ہمیں جو تعداد نظر آ رہی ہے وہ 20 سے 30 تک ہو سکتی ہے۔ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے اور ہم جتنی جلد ممکن ہو سکے بنغاسو کا قبضہ واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریہ وسطی افریقہ میں ایک ہفتے کے دوران ہونے والا ایسا دوسرا حملہ ہے جس میں امن کار ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس پر شدید مذمت کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں عدم برداشت کے رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور تشدد کے واقعات یہاں تک کہ قتل کے واقعات بھی پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ سماجی کارکن اور ماہرین نے نفسیات ان رویوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
پاکستان میں سماجی کارکنوں اور ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ عدم برداشت کے رویے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ اختتام ہفتہ یہ خبر سامنے آئی کہ کراچی میں ایک 15 سالہ افغان نوجوان کو مبینہ طور پر محض اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے ایک فلیٹ کی صفائی کے بعد 25 روپے بطور معاوضہ طلب کیے۔ پولیس کے مطابق 15 سالہ نور آغا کو فلیٹ کے مالک ایاز ملک نے کریم آباد کے علاقے میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ دریاسنا گزشتہ سال تشدد کا نشانہ بننے والی کم عمر گھریلو ملازمہ طیبہ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جہاں عدالت نے طیبہ کے والد کی طرف سے اس معاملے میں مبینہ طور پر ملوث ایک ضلعی عدالت کے جج اور ان کی اہلیہ کو معاف کرنے سے متعلق صلح نامہ مسترد کر دیا ہے۔ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اس معاملے کے ملزمان پر آئندہ پیشی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ گزشتہ سال دسمبر کے اواخر میں اس واقعے کی تفصیلات سب سے پہلے سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھیں، جس کے بعد پولیس نے طیبہ کو ایک جج کے گھر سے برآمد کرنے کے بعد جج اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر رضوان تاج نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے واقعات سے معاشرے میں عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رویوں کی عکاسی ہوتی ہے۔
پولرائزیشن ہے معاشرے میں کہ وہ اگریسو ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر ایکسٹریم حد تک چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا رویہ ہے جو فرسٹریشن کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہوا ہے، اور فرسٹریشن کی وجہ سے وہ بالکل کسی قسم کی کسی اور سے کوتاہی برداشت نہیں کرتے اور اس کو ایکسٹریم حد تک لے جاتے ہیں۔
ڈاکٹر رضوان تاج نے کہا کہ اگرچہ ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ان کے بقول میڈیا کی رسائی بڑھنے سے اب یہ واقعات زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔
بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایسے واقعات دکھانے چاہیے جس میں بیلنسڈ لوگ ہوں، جن کا رویہ نارمل ہو، اور جو باوجود بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کے یا پریشانی کے کبھی بھی ایکسٹریم لیول پر نہیں جاتے۔ اس طرح کے لوگوں کو زیادہ دکھانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے سیکھیں اور ایسی چیزیں ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔
روامائی صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں ایک خاتون نے تنخواہ کا مطالبہ کرنے پر 13 سالہ گھریلو ملازم کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس واقعے کا از خود نوٹس لے رکھا ہے۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں مشتعل افراد نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر محض الزام کی بنا پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہو۔ مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام میں ایک نوجوان مشال خان کو بدترین تشدد کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نمک حلال کی بڑے پردے پر ریلیز، تفصیلات فکر و فن میں۔ امیتابھ بچن کی معروف فلموں میں سے ایک نمک حلال کو ریلیز ہوئے 35 برس بیت گئے۔ اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسے دوبارہ بڑے پردے پر ریلیز کیا جائے گا۔ اس فلم کی خصوصی سکریننگ 21 مئی کو ہوگی، جس کی ناظرین بھی بکنگ کر سکتے ہیں اور تھیٹرز میں آ کر یہ خصوصی سکریننگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج رپٹ جائے تو ہمیں نہ اٹھائیو، آج پھسل جائے تو ہمیں نہ اٹھائیو، ہمیں جو اٹھائیو تو خود بھی رپٹ جائیو، ہاں خود بھی پھسل جائیو۔ آج رپٹ آج رپٹ جائے تو ہمیں نہ اٹھائیو۔ بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق اسے ری ریلیز کرنے والی پکچر کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ ہم نوجوان نسل کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ماضی کی کلاسک موویز سے لطف اٹھا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معمر افراد کو بھی اپنے ماضی کو آواز دینے اور گزرے حسین لمحوں کو یاد کرنے کا ایک موقع دینا چاہتے ہیں.
کے پگ گھنگرو باندھ میرا ناچ تھے، کے پگ گھنگرو باندھ میرا ناچ تھے، اور ہم ناچے دن گھنگرو کے، کے پگ گھنگرو باندھ میرا ناچ تھے. وہ تیر بھلا کس کام کا ہے جو تیر نشانے سے جھوکے 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 رے.
پرکاش مہرا کی ہدایات میں بنی اس فلم میں مرکزی کردار امیتابھ بچن، ششی کپور، سمیتا پاٹل، پروین بابی اور وحیدہ رحمان نے ادا کیے تھے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یوتھ سیگمنٹ کے ساتھ یاسمین جمیل. کینیڈی لوور یوتھ ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستان کے 105 طالب علموں کا ایک گروپ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے ہائی اسکولوں میں اپنا ایکسچینج سال مکمل کر کے جون میں وطن لوٹ رہا ہے. اس گروپ کے کچھ نمائندہ طالب علموں نے گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں شرکت کی. ان طالب علموں نے اس ایکسچینج پروگرام کے بارے میں اور اس میں اپلائی کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالی اور اس بارے میں گفتگو کی کہ یہ پروگرام کس طرح پاکستانی طالب علموں کو امریکی تعلیمی نظام اور امریکی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں اور ان کی سوچ کے انداز میں مثبت تبدیلی لا رہا ہے. سمیہ مقصود نے کہا کہ کسی روایتی پاکستانی گھرانے کی ایک 16-17 سال کی لڑکی کے لیے کسی اجنبی ملک میں کسی اجنبی گھرانے کے ساتھ کسی اجنبی انداز زندگی کے ساتھ ایک سال تک گھر کے ایک فرد کی طرح رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ورجینیا میں ان کے امریکی میزبان گھرانے نے انہیں انتہائی پیار محبت سے اپنے ساتھ رکھا اور ہر قدم پر ہر مسئلے کو حل کرنے میں مدد کر کے ان کے ایکسچینج سال کو آسان بنایا. اپنے ثقافتی سرگرمیوں پر بات کرتے ہوئے سمیہ مقصود نے بتایا،
ساتھ موسٹلی میں نے کلچرل ڈانسز کی ہیں اور پھر یہاں کے امریکنز کو بھی سکھائے ہیں. میں نے اسکول میں ایک کلچرل نائٹ ہم لوگوں نے آرگنائز کی تھی جس میں ہم لوگوں نے پاکستان کا بوتھ سیٹ اپ کیا تھا اور اس میں لوگوں نے کپڑے اور جیولری وغیرہ ڈسپلے میں لگائی تھی اور پھر لوگوں وہاں پہ سارے اسکول کے سامنے ہم لوگوں نے ڈانس پرفارم کیا تھا اور ان کو بھی کروایا تھا.
محمد ہارون نے بتایا کہ انہوں نے آئیوا میں اپنے قیام کے دوران اپنے علاقے کے کمیونٹی سینٹر میں والنٹیئر ورک کیا.
میرے گھر کے قریب ایک ہوم لیس شیلٹر ہوتے ہیں امریکہ میں، جن لوگوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا وہ وہاں پہ آ کر رہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے پاس کمبل نہیں تھے. میں نے مطلب فری میں بغیر کسی کوئی پیسہ لیے وہاں پہ کام کیا اور کینچی اور دھاگا وغیرہ لے کے فیبرک انہوں نے دیا مجھے. روزانہ تقریباً 2-3 گھنٹے کام کرتا تھا اور ایک کمبل بنا لیتا تھا، تو اس طرح میں نے کل اپنے سال میں 50 سے زیادہ کمبل بنائے.
رباب علی کا کہنا تھا،
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے سارے ابھی ایک امبیسیڈر کا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. یہ ہے کہ مطلب ہم اپنا کلچر شیئر کر رہے ہیں دوسروں سے، ہم جو ہے وہ ان کا سیکھ رہے بھی رہے ہیں یہاں پر. تو میں نے جو ہے وہ اپنے فیوچر کے اندر بننا بھی امبیسیڈر ہے، تو میرے خیال میں میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کہ مجھے یہاں پہ جو کچھ میں نے آگے فیوچر میں کرنا ہے اس کا ایک پہلے سے آئیڈیا مل گیا مجھے کہ میں نے کیسے کرنا ہے اور کیا ہوگا.
یہ تھے کینیڈی لوور یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام کے تحت امریکہ میں ایک سال گزارنے کے بعد جون میں پاکستان واپس جانے والے کچھ طالب علم جن کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان واپس جا کر امریکہ کے لیے بھی ایک سفیر کی طرح کام کریں گے اور پاکستان میں امریکہ کے بارے میں پھیلے ہوئے منفی اسٹیریو ٹائپس دور کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے امریکہ آنے والے یوتھ ایکسچینج پروگرام کے شرکا امریکہ میں گزارے ہوئے ایک سال کو اپنی زندگی کا یادگار سال قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک زندگی میں ایک سال نہیں بلکہ ایک سال میں ایک زندگی کا سال ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے یہ صوبہ بھی متاثر ہوا ہے۔ حکام کے مطابق صوبے میں اب سالانہ بارش کی شرح بھی کافی کم ہوئی ہے، جبکہ پانی کی زیر زمین سطح بہت زیادہ نیچے گر جانے سے صوبے کے لاکھوں زمینداروں نے اپنے ہزاروں ایکڑ پر لگائے گئے باغات ختم کر دیے ہیں اور فصلوں کی پیداوار بھی کافی کم ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ادارے برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کی طرف سے صوبے کے زمینداروں اور کاشتکاروں کی مدد کے لیے 3 مختلف منصوبے متعارف کروائے گئے ہیں، جن کے سود مند نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ سے اس کی تفصیل دیں گے ستار کاکڑ۔
یو ایس ایڈ فنڈڈ پروگرام کے ڈپٹی چیف احمد جان عیسیٰ نے وائس آف امریکہ کو گفتگو کے دوران بتایا کہ 1995 سے 2004 کے دوران خشک سالی نے بلوچستان کو بری طرح متاثر کیا، جس کے بعد 2005 میں یو ایس ایڈ نے صوبائی حکومت کے تعاون سے صوبے کے خشکابہ علاقوں میں کم پانی کے استعمال سے اچھی فصلیں اور پھل دینے والے تحقیق شدہ بیج اور پودے زمینداروں کو اور کاشتکاروں کو فراہم کیے۔
ہمارا موٹو یہی ہے کہ کم سے کم پانی استعمال کرنے والے فصلات کی انٹروڈکشن کرایا جائے ان ایریا میں، اور لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ کس طرح ہائی ایفیشنسی اریگیشن اکوپمنٹ کی طرف جایا جائے یا پانی کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکے تاکہ فصلات میں بہتری ہو اور فصلات کی پیداوار میں اضافہ ہو۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کو چند سال پہلے فروٹ باسکٹ کہا جاتا تھا، لیکن بارش کی شرح ماضی کے مقابلے میں کم ہونے کے علاوہ زمینداروں کی طرف سے زیر زمین پانی کے ذخائر کے بے درج استعمال سے پانی کی سطح 1000 فٹ سے بھی زیادہ نیچے چلی گئی، جس کے باعث کاریزات خشک اور ہزاروں زمینداروں کے باغات سوکھ گئے اور انہیں مختلف میوہ جات پیدا کرنے والے درخت کاٹ کر اپنے باغات ختم کرنے پڑے۔ احمد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ لورالائی، قلعہ سیف اللہ پشین، قلعہ عبداللہ، مستنگ اور دیگر اضلاع کے زمینداروں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کم سے کم پانی استعمال کرنے والے پل، انار، پستہ، بادام، انگور اور شہتوت کے پودے لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ہماری یہ کوشش برابر ثابت ہو رہی ہے اور بلوچستان کے زمینداروں نے یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کر 33 کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ریسرچ بلوچستان جاوید ترین کا کہنا ہے کہ یو ایس ایڈ نے بلوچستان کے موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر کئی اضلاع میں کافی کام کیا، جس سے صوبے کے زمینداروں اور کاشتکاروں کو اچھا خاصا فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ یو ایس ایڈ کے سابقہ منصوبے کی کامیابی کو مد نظر رکھ کر صوبائی حکومت نے اس طرح کے منصوبے کچھ دیگر اضلاع میں بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر جلد عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں سے 30 کے لوگوں کا انحصار بارش کے پانی پر ہے۔ صوبے کے تقریباً تمام اضلاع میں 1000 سے زائد کاریز تھے جو اب خشک ہو گئے ہیں۔ یو ایس ایڈ پروگرام کے ڈپٹی چیف کا کہنا ہے کہ صوبے کے بعض اضلاع میں اب بھی پانی کی سطح بہت زیادہ نیچے نہیں گری، اس لیے یو ایس ایڈ نے مستنگ، قلعہ سیف اللہ اور لورالائی میں چند کاریز بھی بحال کرائے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کا ایک قدیم قبیلہ کیلاش اپنا سالانہ تہوار منا رہا ہے، اگرچہ سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش موجود ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کے شمال میں آباد قدیم کیلاش قبیلہ اپنے مخصوص طرز زندگی اور ثقافت کے باعث دنیا بھر میں الگ شناخت رکھتا ہے۔ یہ قبیلہ ان دنوں اپنا سالانہ تہوار منا رہا ہے، جسے مقامی زبان میں یوشی اور عرف عام میں چلم جوشی کہا جاتا ہے۔ بمبریت، رمبور اور بریر پر مشتمل تین وادیوں میں ہزاروں سال پرانی تہذیب کو اسی طرح برقرار رکھنے والے کالاش قبیلے کے لگ بھگ 4,000 افراد آباد ہیں۔ یوشی ان لوگوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جس میں یہ بہار کی آمد اور فصلوں کے تیار ہو جانے پر شکر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر مرد حضرات پنیر اور روٹی لے کر اپنی عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں یہ اپنے معبود کا شکر بجا لاتے ہیں۔ خواتین اور لڑکیاں اپنے روایتی لباس اور مخصوص سامان آرائش سے مزین ڈھول کی تھاپ پر رقص اور گیت گا کر خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے یوشی نسبتاً زیادہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے شادی کے لیے جسے پسند کیا تھا باقاعدہ طور پر یہ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران پیدا ہونے والے بچوں کو کالاش کی روایت میں باقاعدہ داخل کرنے کی رسم کو گل پرنگ کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے وزیرزادہ نے وائس آف امریکہ کو اس رسم اور یوشی تہوار کے بارے میں بتایا۔
جو بچے جنم دیے ہوتے ہیں اس تہوار سے پہلے، ان کی پیوریفیکیشن، ان کے لیے ایک رسم ہوتی ہے، ان کو ٹریڈیشنل ٹائپ کی ڈریس پہناتے ہیں، پھر فروٹ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ ہم بہار کی آمد پہ یہ جشن شکرانہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ تمام فصلیں ابھی ہم نے کاشت کیے ہوتے ہیں، میوے نکل آئے ہوتے ہیں، مال مویشیوں کے دودھ دینے کے سیزن شروع ہو چکا ہوتا ہے، سردیاں ختم ہو چکے ہیں، تو اس میں ہم خوشی منا کے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دیے ہوئے نعمتوں کے ساتھ ہم خوش ہیں۔
تہوار کے دوران مقامی لوگ اپنے گھروں کو پھولوں سے سجاتے ہیں اور احباب و اقربا میں دودھ بھی تقسیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں سے سیاح اس تہوار کو دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر ان وادیوں کا رخ کرتے ہیں، جو ان کے لیے کسی بھی طور ایک منفرد اور دلچسپ تجربے سے کم نہیں۔ کالاش کے لوگ امن پسند اور فطری ماحول سے لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں انہیں بھی سلامتی کے خدشات کا سامنا رہا ہے، جس میں خاص طور پر اس وقت اضافہ ہوا جب حالیہ مہینوں میں مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے شدت پسند مقامی چرواہوں پر حملے کر کے ان کی بھیڑ بکریوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے رہے۔ وزیرزادہ کا کہنا تھا کہ اس قبیلے کو بھی سلامتی کے ویسے ہی خدشات کا سامنا ہے جیسا کہ پاکستان کے دیگر حصوں میں آباد لوگوں کو، لیکن ان کے بقول یوشی کے موقع پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات سے کالاش کے لوگ مطمئن ہیں۔
کسی تھریٹ سے ہم نہیں گھبراتے ہیں، جو ہمارے فوجی ہوتی ہے اس پہ بھی ہم رقص کرتے ہیں، ہم میں کالاش لوگوں میں ڈر کی کوئی وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہم کمفرٹیبل رہ رہے ہیں، یہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے، ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ انتہائی فرینڈلی اور بھائیوں جیسے ہیں۔
چار روز تک جاری رہنے والا یہ تہوار بدھ کو اختتام پذیر ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برخاست کر دیا تھا۔ اس فیصلے پر امریکی سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ اس فیصلے اور اس سے متعلقہ نتائج پر اب بھی بحث جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک صدارتی تقریب کے موقع پر کہا کہ ایف بی آئی کے نئے سربراہ کے انتخاب کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے اور جلد ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اب تک اس اہم ادارے کی سربراہی کے لیے 8 افراد کے انٹرویوز کیے جا چکے ہیں، ان میں کانگریس کے سابق رکن مائک روجرز، ٹیکساس کے گورنر جان کارنن اور ایف بی آئی کے قائم مقام ڈائریکٹر اینڈریو میک کیبی کے نام سرفہرست ہیں۔ دوسری طرف کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین مخالفت کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب تک بہت سے ڈیموکریٹک اراکین کو اس فیصلے پر شدید اعتراض اور تحفظات ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو ایسے موقع پر کیوں برخاست کیا گیا جب ایف بی آئی امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش اور تحقیق کر رہی تھی۔ سینیٹر ریچرڈ بلو مینتھال کہتے ہیں، میں ایف بی آئی کے نئے ڈائریکٹر کی توثیق کے خلاف ووٹ دوں گا، ضروری ہے کہ خصوصی پروسیکیوٹر تعینات کیا جائے۔ پیر کے روز ہونے والی پریس بریفنگ میں وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے اس بات کی تردید کی کہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں ہونے والی تفتیش کا قومی کے برخاست کیے جانے سے کوئی تعلق ہے۔
The president has every right to fire a person because he believed Director Comey lacked the judgment.
صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی کو بھی وہ اس کے عہدے سے فارغ کر دیں۔ صدر کے خیال میں ڈائریکٹر کومی اس عہدے کے لیے ناموزوں تھے، وہ درست فیصلے نہیں کر رہے تھے جو اس عہدے کا تقاضا ہیں۔ کومی نے ابھی تک اس فیصلے کے بارے میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے اور اب تک انہوں نے کانگریس کی کمیٹی کے روبرو شہادت دینے پر بھی رضامندی ظاہر نہیں کی ہے۔ اس سارے معاملے میں کئی متنازع باتیں سامنے آئی ہیں، مگر صدر ٹرمپ ایسی اطلاعات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے ایوانی نمائندگان کے ارکان ایک پریشان کن ہفتے کے بعد اپنے کام پر واپس آئے ہیں، جس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی طوفان نے ڈیموکریٹس کے مطالبات کو اثر نو تازہ کر دیا ہے کہ ان کے ریپبلکن ساتھی ایک آزاد اور غیر جانبدار چھان بین کرائیں۔ وائس آف امریکہ کی کانگریس مین رپورٹر کیتھرین جپسن بتاتی ہیں کہ قانون سازوں کو اپنے آبائی حلقوں میں انتہائی دباؤ کا سامنا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ بھر میں بھرمی اور سوالات ہیں۔ ایسے میں جب عوام کی طرف سے مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کی برطرفی نے آزادانہ چھان بین کے مطالبات میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ریپبلکن نمائندے ٹام میک آرتھر کہتے ہیں کہ جواب نفی میں ہے، ابھی نہیں۔ اعتدال پسند ریپبلکن کا جواب کافی نہیں تھا کیونکہ ان کے اپنے علاقے نیو جرسی کے ٹاؤن ہال میں لوگوں میں انتہائی پریشانی اور تشویش تھی۔
How long are you and your fellow Republicans going to defend this American nightmare?
آپ اور آپ کے ساتھی ریپبلکن کب تک اس امریکی بحران کا دفاع کریں گے؟ مس مکانل، اپنی آنکھیں کھولیں۔
So I didn't come here to defend our president tonight. I came to answer your questions.
جبکہ ریپبلکن ٹام میک آرتھر کہتے ہیں کہ میں آج یہاں صدر کا دفاع کرنے نہیں آیا، میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے آیا ہوں۔ امریکہ بھر میں آئیووا کے اس ٹاؤن ہال کی طرح متعدد ٹاؤن ہالز میں ریپبلکنز نے ایسا ہی کیا اور صدر کا دفاع کیا۔
I have heard zero evidence of collusion with Russia.
ریپبلکن نمائندے راڈ بلم کہہ رہے ہیں کہ روس کے ساتھ کسی نوعیت کے تعلقات کی کوئی شہادت نہیں، ٹرمپ کی مہم نے روس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ لیکن کانگریس میں ٹرمپ کے ناقدین کو بھی تنقید کا سامنا رہا۔ ڈیموکریٹ میگزین واٹرز نے ٹرمپ کا مواخذہ کرنے پر شدید اصرار کیا اور اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ صدر کے حمایتی ان کی ٹاؤن ہال میٹنگز میں کوئی رخنا اندازی نہیں کر سکیں گے۔ میگزین واٹرز کا کہنا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے، اگرچہ ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن ٹیکس اصلاحات پر سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، لیکن امکان یہی ہے کہ توجہ کا مرکز روس ہی رہے گا۔ بیجے جولانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
چین نے کہا ہے کہ اس کے پہلے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کرنے والے لگ بھگ 30 ملکوں کے سربراہوں نے بیجنگ کے ساتھ ایک ایسے اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں ملکی تجارت کے معاشی نظام کے خلاف لڑنے اور آزادانہ اور زیادہ سے زیادہ ملکوں کے شمولیت کی حامل تجارت کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ چین نے اس اجلاس میں دوسرے ملکوں کو اس پرعزم اقدام کے دائرہ کار اور مقاصد کے بارے میں یقین دہانی بھی کرائی۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے بل آئٹ کی رپورٹ کے ساتھ یہ ہیں یاسمین جمیل۔
جب صدر زی جن پنگ نے 3 سال سے زیادہ عرصہ قبل بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ شروع کیا تو یہ زیادہ تر تجارت اور ربط سازی پر مرکوز تھا۔ اس کا محور اب بھی یہی ہے، لیکن بیجنگ میں دو روزہ فورم کے دوران یہ واضح ہوا کہ اس پروجیکٹ کا دائرہ کار اب پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صدر زی جن پنگ نے کہا،
We're endeavoring to connect overland passages with seaports and establish infrastructure network.
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زمینی راستوں کو بندرگاہوں سے منسلک کر دیا جائے اور بری اور بحری راستوں کے انفراسٹرکچر کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیا جائے۔ ہم دوستانہ قسم کے رابطے بھی تشکیل دیں گے، مثلاً معلومات کا تبادلہ، ضابطوں کا باہمی احترام اور قانون کے نفاذ میں باہمی معاونت اور مختلف شعبوں میں تعاون، جن میں پائیدار ترقی، بدعنوانی کے خلاف لڑائی، غربت میں کمی اور سانحوں میں تخفیف شامل ہوں۔ یہ الفاظ تھے چین کے صدر زی جن پنگ کے۔ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے ذریعے چین عالمگیریت اور بین الاقوامی تجارت پر اپنی ایک منفرد مہر ثبت کرنا چاہتا ہے، لیکن تمام ملک اس میں شامل نہیں ہو رہے۔ جرمنی کی اقتصادیات اور توانائی کی وزیر بریگٹ زپریس نے کہا، جرمنی نے ایک ملک کے طور پر اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن جرمن کمپنیاں اس کا حصہ بننے کی درخواست کر چکی ہیں۔ یہ جاننا واقعی مناسب ہے کہ کیا تعمیر کیا جائے گا اور اس تعمیر میں حصہ لینے کے لیے ہر کمپنی اور ہر ملک کے لیے کیا ایک سے ضابطے ہوں گے۔ چین کی جانب سے ملکی مصنوعات کے تحفظ کے معاشی نظام کے خلاف لڑنے اور آزادانہ تجارت کا عزم اپنے ملک میں غیر ملکی کمپنیوں پر عائد پابندیوں سے نمایاں طور پر متصادم ہے، اور بہت سو کو اس منصوبے پر ابھی تک شکوک و شبہات ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا سمیت 100 سے زیادہ ملکوں اور اداروں نے ان میٹنگز میں شرکت کی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ان ممتاز شرکا میں شامل تھے۔ چین نے کہا ہے کہ بیلٹ اینڈ فورم میں شریک ملک 270 اہداف پر مشتمل ایک ایکشن پلان پر متفق ہو چکے ہیں، جبکہ 2019 میں ایک اور اجلاس طے کیا گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے اس قطعی حق کا دفاع کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے روسی عہدیداروں کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ کیا۔ ان خبروں کے بعد کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں انتہائی خفیہ معلومات پر روسی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا، ٹرمپ نے منگل کے روز ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ دہشت گردی اور ایئر لائن فلائٹ سیفٹی کے بارے میں حقائق ان کو بتانا چاہتے تھے اور روس پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ داعش کے خلاف مزید اقدامات کرے۔ امریکہ کے صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی خفیہ معلومات کو افشا کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے متعدد خبر رساں اداروں نے خبر دی ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور سفیر سرگئی کیزلیاک کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران ٹرمپ نے انتہائی صیغہ راست کی نوعیت کی معلومات افشا کیں۔ ابلاغ کے دوسرے ذرائع کے علاوہ ان دونوں اخباروں نے مزید کہا ہے کہ یہ اطلاعات انٹیلیجنس کے ایک اہم ذریعے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جو داعش سے متعلق ہے یا جس طرح سے یہ معلومات اکٹھی کی گئی ہیں۔ اس سے قبل آنے والی خبروں میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر اور ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر ارکان نے ان شائع شدہ اطلاعات کی درستگی سے انکار کیا ہے کہ صدر نے انتہائی خفیہ معلومات کا روسی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میں عمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعہ 19 مئی کو اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اپنے 9 روزہ دورے میں وہ ان 3 ملکوں میں بھی جائیں گے جہاں دنیا کے 3 بڑے ابراہیمی ادیان کے مقدس مقامات بھی ہیں اور ان مذاہب کے ماننے والوں کی اکثریت بھی ہے، یعنی سعودی عرب، اسرائیل اور ویٹیکن۔ اور یہ سابق صدر باراک اوباما کی مشرق وسطی کی جانب پالیسیوں سے مکمل انحراف ہے۔ ان کی پہلی منزل سعودی عرب ہوگی اور واشنگٹن انسٹیٹیوٹ آف نیئر ایسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رابرٹ سیٹلوف کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی کو دیکھنے کا سب سے مفید طریقہ یہ ہے کہ انہیں اوباما مخالف کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ سعودی عرب میں بادشاہ سلمان ان کا استقبال کریں گے جو کوئی 20 ملکوں کے سربراہوں کی گریٹنگ کمیٹی بنا رہے ہیں جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں میں سے سنی مسلمانوں کے ایک بڑے حصے کی نمائندگی کریں گے۔ اس دورے کے بارے میں امریکہ میں مقیم ممتاز اسلامک اسکالر ڈاکٹر زاہد بخاری کا کہنا تھا۔
جی، ویسے تو یہ بڑا دلچسپ اتفاق ہے کہ اوباما صاحب نے مسلم دنیا سے خطاب کیا قاہرہ میں جا کے، اور لیکن جتنے بھی بلند بانگ دعوے ہوئے یا وعدے کیے گئے بدقسمتی سے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل اور ویٹیکن، لیکن مجھے ڈر یہی ہے، خطرہ یہی ہے کہ جس طرح پہلے کو وعدے وہ جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، اس دفعہ بھی جس ارادے سے یہ جا رہے ہیں، جو بظاہر ابھی تک جو باتیں آئی ہیں تو بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے، اسے خوش آئند بھی کہنا چاہیے کہ وہ سعودی عرب اور اسرائیل اور ویٹیکن کے دورے پہ جا رہے ہیں اور تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن جو سب سے مجھے جو خطرناک چیز لگتی ہے عالم اسلام کے لیے کہ جو سعودی عرب اور ایران کی جو مخاصمت بڑھ رہی ہے اور بدقسمتی سے اس میں سعودی عرب کی جو نوجوان لیڈرشپ ہے، نیو جو ایمرجنگ لیڈرز ہیں، ان کی ریٹرک بہت ہی شدت کی ہے اور جواباً ایران کی طرف سے بھی اسی طرح کے فائر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو دورہ ہے یہ اسی مخاصمت کو، اسی جو آپس میں جو اختلاف ہے، ڈر یہ ہے کہ یہ اس کے لیے مواقع فراہم کرے گا۔ تو اس لحاظ سے میں ذرا بہت زیادہ یعنی محتاط ہوں کہ اس کو میں بہت کہوں کہ خوش آئند ہے یا بہت ہی بہترین چیز ہے۔
مشرق وسطیٰ میں حقوق انسانی کی صورتحال پر اس دورے کے اثرات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
سعودی عرب میں یہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ وہاں پہ فورن ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ شیعہ جو آبادی ہے، اقلیتی آبادی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، وہاں یمن میں کیا ہو رہا ہے، وہاں جو سارے جنگ کے لحاظ سے جنگی انہیں جنون میں اور مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب تک کا جو ریکارڈ بتاتا ہے وہ تو شاید ایسا نہ
تھے۔ ڈاکٹر زاہد بخاری جو صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی کے دورے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ کی صحت پروگرام کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد خون اگر معمول کے مطابق بند نہ ہو تو ماں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1,27,000 خواتین بچے کی پیدائش کے بعد اضافی خون بہنے سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن اب کچھ امید افزا علامتیں نظر آنے لگی ہیں۔ ایک ایسی نئی دعا کی ایجاد ہوئی ہے جو ایسی ایک تہائی عورتوں کی زندگی بچا سکتی ہے جو بچے کو جنم دینے کے بعد خون کے نہ رکنے سے مر سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 14 ملین یا پھر 1,40,00,000 عورتوں کو بچے کی پیدائش کے بعد خون کے نہ رکنے سے موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے ہر سال 1,20,000 سے زائد ماں بننے والی عورتیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ اموات اکثر ایسے علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں طبی نگہداشت معیاری نہیں ہوتی۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ڈاکٹر نائک بلو کا کہنا ہے،
Several factors that could be attributed to PPH death that could contribute to PPH death in Nigeria.
London School of Hygiene and Tropical Medicine کے ڈاکٹر نائک بلو کہتے ہیں کہ نائجیریا میں متعدد عوامل ایسے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ خون بہنے سے ہونے والی اموات کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی نوعیت سماجی ہے، جس میں تاخیر کا ہو جانا یا فنڈز کے فقدان جیسے عوامل شامل ہے۔ پھر بعض اوقات ہسپتالوں میں مناسب ساز و سامان نہیں ہوتا، یا پھر اس کے علاج معالجے کے لیے درکار صلاحیت کی کمی ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات آپ کو بھاری معاوضہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حال ہی میں خواتین کے لیے ایک جائزے کا اہتمام کیا گیا جسے وومن ٹرائل کا نام دیا گیا۔ اس جائزے سے پتہ چلا کہ ٹرانیکسیمک اور TXA نامی دوا سے خون بہنے کی زیادتی سے ہونے والی اموات میں 31% تک کمی ہو گئی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوا کو پیدائش کے 3 گھنٹے کے اندر اندر استعمال کروایا جائے۔ یہ دوا سستی بھی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی مضر نہیں۔ اس کی تیاری بھی آسان ہے اور اثرات بہت مؤثر ہیں۔
Woman Try is very important for Nigeria and indeed for the entire world.
اس میڈیکل ٹرائل کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر بوکولا فاول کہتے ہیں کہ وومن نامی یہ جائزہ نہ صرف نائجیریا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیچیدگی 25% یا اس سے بھی زیادہ شرح کے ساتھ ماؤں کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ دوا خواتین کے ایام کے دوران زیادہ خون کی شکایت رکھنے والی خواتین کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اسے بچے کی پیدائش کے بعد خون کی زیادتی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ اب چیلنج یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس جائزے کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ میسر ہوں، اور اس دوا کو بھی ایسے دور افتادہ علاقوں تک پہنچا دیا جائے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے معروف پاکستانی امریکی ڈاکٹر آصف محمود ریاست کے دوسرے بڑے عہدے لیفٹیننٹ گورنر کے لیے انتخابی دنگل میں کود پڑے ہیں، اور ملک بھر میں پھیلی ہوئی مسلم اور پاکستانی کمیونٹی ان کی مدد کے لیے مستعد ہے۔ گزشتہ دنوں ڈاکٹر آصف محمود کی حمایت میں نیو یارک میں ایک فنڈ ریزنگ عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی معروف تنظیم امریکن پاکستانی پبلک افیئر کمیٹی نے، جسے اپیک کے نام سے جانا جاتا ہے، آصف محمود کی حمایت کا اعلان کیا۔ حال ہی میں کیپیٹل ہل میں جمع ہونے والے امریکی مسلمانوں کی بیشتر بڑی تنظیموں پر مشتمل مسلم ایڈوکیسی گروپ نے بھی ڈاکٹر آصف محمود کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسلم ایڈوکیسی گروپ کے سربراہ طاہر جاوید نے کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں آصف محمود کے لیے کام کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان امریکی معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے اس کے سیاسی نظام میں شامل ہو جائیں۔ ڈاکٹر آصف محمود نے اس موقع پر وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ طویل عرصے سے کمیونٹی کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ 2 برسوں کی سیاسی صورتحال نے انہیں مجبور کیا کہ وہ امریکہ کے سیاسی نظام میں حصہ لیں۔ ان کے بقول،
لاسٹ 2 ایئرز ہیو بین ویری ڈیسائسو اینڈ ویری انسٹرومینٹل ان میکنگ ڈیسیژن فار می ٹو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ اینڈ رن فار آفس، اسپیشلی آفٹر دا الیکشن۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے مین اسٹریم میں آ کے اور ایک ہائر پوزیشن کے لیے الیکشن لڑنا چاہیے۔
ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ کمیونٹی معاشرتی معاملات میں فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہو اور اسے اپنے معاملات کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو۔ بقول ان کے،
وی ہیو سپورٹڈ لاٹ آف ڈفرنٹ کازز، لیکن اس وقت ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہم خود سے سیوک سسٹم میں انوالو ہوں، ہمارے اپنے لوگ الیکشن لڑیں، الیکشن جیتیں، دے شوڈ بی آن دا ٹیم، پارٹ آف دا گیم، اور جب ڈیسیجن میکنگ کا ٹائم آئے تو ہمیں دوسرے لوگوں کے پاس نہ جانا پڑے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے اپنے لوگ وہاں موجود ہوں۔
ریاست کیلیفورنیا ڈیموکریٹ ریاست تصور کی جاتی ہے اور ڈاکٹر آصف محمود اسی پارٹی کی جانب سے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کے امیدوار ہیں۔ مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی انتخابی مہم امریکی مسلمانوں کے متحد ہونے کا باعث بھی بنے گی۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے سابق سربراہ اور معارف اسکالر ڈاکٹر زاہد بخاری کے بقول، اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم کمیونٹی میں ایسے افراد سامنے آئیں جو کمیونٹی کی بہتر نمائندگی کر سکتے ہوں۔
اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم مسلمانوں سے کہیں کہ صرف ووٹر ہی نہیں بننا، صرف ڈونر ہی نہیں بننا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اپنے مقامی یعنی کاؤنٹی میں، سٹی میں، اسٹیٹ میں آپ نے کینڈیڈیٹ بھی بننا ہے۔ اور اس سلسلے میں ڈاکٹر آصف محمود صاحب جو لیفٹیننٹ گورنر کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں کیلیفورنیا میں، ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور ہم کوشش کریں گے اور دعا کرتے ہیں کہ پورے مسلمان جو امریکہ میں پاکستانی ہوں یا پاکستان کے علاوہ اور ملکوں سے آئے ہوں یا انڈیجنس ہوں، وہ مل کے ان کو سپورٹ کریں۔
امریکہ میں کم از کم 2 شہروں کے میئر پاکستانی رہے ہیں۔ بھارتی نژاد امریکی مختلف ریاستوں کے گورنر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کے لیے ڈاکٹر آصف محمود کی کامیابی کی صورت میں امریکی سیاسی نظام میں مسلمانوں اور پاکستانیوں کی نمائندگی بڑھے گی۔ اسفر امام، VOA، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ وقتاً فوقتاً بعض ایسے افراد کی نشاندہی کرتا ہے جو دہشت گرد تنظیموں کے آپریشن میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیشتر ان میں اعلیٰ رہنما شامل ہوتے ہیں یا وہ دہشت گرد تنظیموں کی مالی مدد کرتے ہیں۔ تمام صورتوں میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دہشت گرد کارروائیاں کی ہوتی ہیں یا ان کے بارے میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ ان سے بڑا خطرہ درپیش ہے۔ جب کسی ایسے فرد کی شناخت کی جاتی ہے تو امریکی حکومت اس فرد کا نام خصوصی طور پر شناخت کیے گئے شہریوں کی فہرست میں ڈال دیتی ہے۔ امریکہ کی دسترس میں اس کے اثاثے فوری طور پر منجمد کر دیے جاتے ہیں اور اسے عالمی مالیاتی نیٹ ورک سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے جس کی اس طرح نشاندہی کر دی جائے، کوئی امریکی شہری یا کمپنی لین دین نہیں کر سکتی۔ اس طرح امریکہ دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کی مالیاتی اعانت کے نیٹ ورک کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ 13 اپریل کو امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کینیڈا کے 2 باشندوں کو عالمی دہشت گردوں کا درجہ دے دیا۔ طارق سکر شام میں پیدا ہونے والا کینیڈا کا شہری ہے جس نے شام میں گھات لگا کر حملہ کرنے کی تربیت حاصل کی ہے اور وقتاً فوقتاً ترکی کا سفر کرتا ہے۔ سکر کا تعلق غیر ملکی دہشت گرد تنظیم اور خصوصی طور پر شناخت کیے گئے عالمی دہشت گرد گروپ النصرہ فرنٹ سے بتایا گیا ہے جو شام میں القاعدہ سے منسلک ہے۔ فرح محمد شیردان 1993 میں ٹورنٹو کینیڈا میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین کا تعلق صومالیہ سے تھا۔ اس نے سن 2014 میں داعش میں شمولیت اختیار کی، جہاں اسے ابو عثمان الصومالی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ شیرجان داعش کا ایک جنگجو ہے، وہ لوگوں کو بھرتی کرنے، رقم جمع کرنے، دوسروں کو تشدد پر آمادہ کرنے اور پروپیگنڈا کرنے میں بھی ملوث ہے۔ طارق سکر اور فرح محمد شیرجان کو حکم نامے نمبر 13224 کے تحت خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ اس اقدام کے تحت امریکی عوام اور بین الاقوامی برادری کو مطلع کیا گیا ہے کہ سکر اور شیرجان سرگرمی سے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آرٹیس ریکس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔